بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں، حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں امام غزالی کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام کی تاریخ کے عظیم مفکر، مجدد، عالم اور ولی ہیں، ان کی مارکت الآراء شاہکار تصنیف احیاء علوم دین ہے، جس کی چار جلدیں ہیں، جو کہ کل 40 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کو آڈیو کتاب کی صورت میں پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے، جس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب کا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، جس کو کتاب کے شروع میں کتاب کے مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب نے پیش کیا ہے۔ احیاء علوم الدین ایک عظیم کتاب کی حیثیت سے علماء اور صوفیاء کے حلقوں میں یکساں طور پر مقبول رہی ہے۔ اسلامی لائبریری اپنی بے پناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو ترجمے کو پیش کر رہا ہوں، تو میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔ جہاں تک کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کا تعلق ہے، ان کا مختصر اور تفصیلی تعارف زیب کتاب ہے۔ مختصر تعارف برادر عزیز مولانا جاوید اختر فیضی کے ابتدائیے میں، اور تفصیلی تعارف ایک مستقل مضمون کی صورت میں۔ یہ مضمون علامہ عبدالقادر الایدروس باعلوی کی عربی کتاب تعریف الاحیاء بفضل الاحیاء سے اخذ و تلخیص کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اسے احیاء علوم دین کے ناشرین نے کتاب کے حواشی کی صورت میں شائع کیا ہے۔ احیاء العلوم کے تعارف کے سلسلے میں اسے ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ کتاب میں احیاء العلوم کے متعلق علماء کی آراء بھی نقل کی گئی ہیں، اور بعض اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند حالات بھی اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ عرض مترجم میں اب صرف اپنے ترجمے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ تو خود باشعور قائرین کریں گے کہ مترجم نے مصنف کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں۔ یہاں صرف ان امور کی وضاحت مقصود ہے جن کی اس ترجمے میں رعایت کی گئی ہے۔ نمبر ایک، کتاب عربی زبان میں ہے۔ ہم نے عربی سے اردو میں لفظ بلفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی، اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا۔ یہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہے، جس میں مصنف کے مضامین پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی تقدیم و تاخیر بھی کی گئی ہے، لیکن اس طرح کے مصنف کا مقصد فوت نہ ہونے پائے۔ نمبر دو، مصنف کا اسلوب بیان پرشوکت ہے۔ وہ عبارت میں ایجاز اور تطویل پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ کتاب کے اکثر مضامین اتنے تفصیلی ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں عبارت کی ایجاز نے ان مضامین کو معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ مشکل بنا دیا ہے۔ اس صورت میں محض ترجمے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ کہیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کر دی گئی ہے، اور کہیں حواشی کے ذریعے اس ضرورت کی تکمیل کی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سید مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اتحاف السادات المسقفین لشرح احیاء علوم الدین سے بھی مدد لی گئی ہے۔ نمبر تین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے، اس لیے ان ابواب میں جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں، انہوں نے شافعی مذہب کی رعایت کی ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر حنفی مذہب کو رواج ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسائل میں احناف کے مذہب کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے، چنانچہ احناف کی مستند فقہی کتاب کی مدد سے یہ ضرورت بھی پوری کی گئی ہے، اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احناف کا صحیح اور مفتا بمسلک نقل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، کتاب میں بے شمار قرآنی آیات بطور دلیل پیش کی گئی ہیں، ہم نے ایسی آیات کے حوالے ذکر کر دیے ہیں اور ہر آیات کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کلام پاک سے نقل کر دیا ہے۔ نمبر 5، قرآنی آیات کی طرح ہزاروں احادیث بھی شامل کتاب ہیں، یہ احادیث مختلف کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں، ان کی تخریج کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اللہ تعالی حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار لکھ کر اہل علم کو بڑی دشواریوں سے بچا لیا۔ احیاء العلوم کے متعلق بعض وہ حلقے جو تصوف اور باطنی علوم کا ذوق نہیں رکھتے بڑے شد و مد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا پلندہ ہے۔ حافظ عراقی نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احسان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام تخریجات صرف اہل علم کے لیے مفید ہیں، اس لیے ہم نے حدیث کے نیچے بریکٹ میں اس کتاب کا نام لکھ دیا ہے جس سے وہ حدیث ماخوذ ہے۔ حدیث کی فنی حیثیت یا رواوی کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی گئی، البتہ ہم نے محض حدیث کے ترجمے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث کے اصل الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ نمبر 6، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے موقع بموقع مضمون کی مناسبت سے اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں، عربی شعر و ادب کا ذوق رکھنے والے حضرات کی خاطر ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی اشعار بھی درج کیے ہیں۔ نمبر 7، عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترجم گناہگار ہے، مگر ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ترجمہ عصری اسلوب نگارش سے ہم آہنگ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں مروج ہے، بعض کتابوں میں ابواب اور فصول کی تفریق کی بات ہی چھوڑیے، پیراگراف بھی نہیں بدلتے تھے۔ اس دور کے قائرین شاید ان مسلسل تحریروں کے متحمل ہوں، لیکن آج کے قائرین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابواب و فصول کی تفریق کے لحاظ سے گو متقدمین کی بے شمار کتابوں سے ممتاز ہے، لیکن ذیلی سرخیوں اور پیراگراف کے معاملے میں وہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم نے مختلف موضوعات کی کتابوں مثلا کتاب العلم، کتاب الطہارت وغیرہ کی ترتیب برقرار رکھی ہے، پھر ذیلی ابواب بھی جوں کے توں باقی رہنے دیے ہیں، لیکن فصول کے بجائے ہر باب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیے ہیں تاکہ قارئین سہولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کتاب کا مکمل نام احیاء علوم الدین ہے، جسے ہم نے ازراہ اختصار احیاء العلوم لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مختصر نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے، کوشش یہی کی گئی ہے کہ کتاب کے مضامین کی منتقلی پوری دیانتداری کے ساتھ ہو، نادانستہ طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرزد ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، تاکہ قیامت کے روز مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہو الموفق المعین ندیم الواجدی۔ کتاب اور صاحب کتاب، اس مضمون کا ابتدائی حصہ علامہ عبد القادر العید روس باعلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعریف الاحیاء فضائل الاحیاء سے اخذ کیا گیا ہے۔ احیاء العلوم کے فضائل، احیاء العلوم کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، حقیقت بھی یہی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی کتاب میں وہ حقائق و معارف پیش کیے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے، اس کا ہر لفظ گوہر آبدار ہے، ہر مضمون معنی کا سمندر، اس وقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ اسماعیل حضرمی یمنی سے حضرت امام غزالی کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ سید الائمہ ہیں، اور محمد ابن غزالی رحمۃ اللہ علیہ سید المصنفین ہیں۔ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور فقیہ امام ابو الحسن علی حضرہم احیاء العلوم پر شدید نقطہ چینی کیا کرتے تھے، بااثر اور صاحب حیثیت عالم تھے۔ ایک دن احیاء العلوم کے تمام نسخے جمع کرنے کا حکم دیا، ارادہ یہ تھا کہ جتنے نسخے مل جائیں گے انہیں جمعے کے دن مسجد کے صحن میں آگ لگا دی جائے گی، لیکن جمعے کی شب میں انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ابن حضرہم پر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا مخالف ہے، اگر میری کتاب ایسی ہی ہے جیسا کہ یہ شخص سمجھتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کروں گا، اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو مجھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے طفیل میں حاصل ہوا ہے تو اس شخص سے میرا حق مجھے دلائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء العلوم ہاتھ میں لی اور شروع سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھا، پھر فرمایا، بخدا یہ تو بہت عمدہ چیز ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اٹھائی، پوری کتاب پر ایک نظر ڈالی اور عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لی، اس پر ایک نظر ڈالی اور کچھ تعریفی جملے کہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فقیہ علی بن حضرہم کی پشت ننگی کی جائے اور اس پر وہ حد جاری کی جائے جو مفتری پر جاری کی جاتی ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کوڑے لگائے گئے۔ جب پانچ کوڑے لگ چکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کے خلاف سمجھا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کی سفارش منظور کر لی۔ جب ابن حضرہم بیدار ہوئے تو کوڑے کے نشانات ان کے جسم پر تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ نشانات دکھائے، پورا واقعہ بیان کیا اور غزالی کی مخالفت سے توبہ کی، لیکن ایک مدت تک کوڑوں کی تکلیف باقی رہی۔ رات دن کی آہوزاری کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ تکلیف دور ہو گئی۔ اس دن سے احیاء العلوم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پھر اس فن میں اس قدر انہماک ہوا کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن میں بھی آپ کو زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایک مسلسل سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس سند کی آخری کڑی شیخ المشائخ ابو الحسن شادلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ موصوف ابن حضرہم کے معاصر تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب ابن حضرہم کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دیا جانے لگا تو کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔ حافظ ابن اساکر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں، ان دونوں حضرات کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ ابوالفتح شادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جواب کی تفصیل مشہور فقیہ صوفی سعید بن علی بن ابی حریرہ اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے معلوم ہوئی۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوا، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اس حالت میں کعبے کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ سے لیٹ گیا۔ میں اس وقت باوضو تھا، اگرچہ میری پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نیند نہ آئے، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور غنودگی سی چھا گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے خوبصورت امامہ باندھ رکھا ہے اور بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ چاروں آئمہ کرام، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور احمد رحمہ اللہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنے مذاہب بیان کر رہے ہیں. آپ ہر امام کا مذہب سنتے ہیں اور اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں. اسی دوران ایک بدعتی شخص باریابی چاہتا ہے لیکن اسے دھتکار دیا جاتا ہے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرماتے ہیں. میں احیاء العلوم کے باب قواعد العقائد کے ابتدائی سطریں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العقائد میں چار فصلیں ہیں. پہلی فصل اہل سنت کے عقیدے کی تشریح میں. جب میں اس عبارت پر پہنچتا ہوں، انہ تعالی بعث النبی الام القرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى کافۃ العرب والعجم والجن والانس، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، غزالی کہاں ہیں؟ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں. پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف بڑھاتے ہیں. غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنا سر پر رکھتے ہیں. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مسرت کے عالم میں صرف اسی وقت دیکھا جب غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم پڑھی جا رہی تھی. اس واقعے کے بعد میں بیدار ہو گیا. خواب کے اثرات ابھی تک باقی تھے. میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے. میرے خیال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاہب اربعہ کی تصدیق کرنا اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ عقائد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام ہے. خداوند کریم ہمیں سنت نبوی پر قائم رکھے اور شریعت نبوی پر موت دے. احیاء العلوم اکابر علماء کی نظر میں. بے شمار علماء اور صوفیہ نے احیاء العلوم کی تعریف کی ہے. یہاں ان سب علماء کے خیالات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن خیالات بطور نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں. حافظ ابو الفضل عراقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے، اپنی کتاب المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار ما فی الاحیاء من الاخبار میں فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال کے باب میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، احیاء العلوم ان سب میں اہم اور ممتاز ہے. اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کیے گئے ہیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی. مسائل اور ان کی جزیات تک بیان کر دی گئی ہیں. کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین امتزاج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. عبارت ایسی ہے جیسے موتی پرو دیے گئے ہوں. ابو الغافر فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مشہور تصانیف میں سے ہے جن کی نظیر نہیں ملتی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے. شیخ ابو محمد القازرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام علوم صفائے ہستی سے مٹ جائیں تو احیاء العلوم سے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں. ایک مالکی عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خوشاچی ہیں. تاج العارفین کتب الاولیاء شیخ عبداللہ علی دروس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ احیاء العلوم کے حافظ تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ سالہ سال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھتا، اس کو دہراتا اور اس پر غور و فکر کرتا. اس طول عمل سے مجھ پر ہر روز نت نئے انکشافات ہوتے اور اسرار و معارف قلب پر وارد ہوتے ہیں جو شاید ہی کسی کے قلب پر وارد ہوئے ہوں یا کبھی وارد ہوں. اس تعریف کے بعد انہوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعے کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی. چنانچہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا اتباع کرو. میری مراد اس شریعت کی اتباع ہے جس کی تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کی گئی ہے، خاص طور پر احیاء العلوم میں. تذکیر موت، فقر، زہد، توبہ اور ریاضت نفس کے ابواب کا مطالعہ کرو. ایک اور موقع پر شیخ علی دروس نے فرمایا، اول و آخر، ظاہر و باطن اور فکر و اعتقاد ہر اعتبار سے کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو، اور کتاب و سنت کی تشریح حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور کتاب و سنت کی مکمل تشریح احیاء العلوم میں ہے جو سید المصنفین ہیں۔ بقیۃ المجتہدین حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ ایک موقع پر یہ الفاظ کہے، احیاء العلوم کو لازم پکڑو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی توجہات اور عنایت کا مرکز ہے۔ جو شخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ، اللہ کے رسول، ملائکہ اور اولیاء کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو وہ لوگوں کو صرف احیاء العلوم کی وصیت کریں گے۔ فرمایا، غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تاثیر پوری طرح واضح ہے، آزمودہ ہے۔ تمام عارفین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے شغف اور ان کے مطالعے کے التزام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتاب و سنت کا لب لباب ہیں، معقول و منقول کا حاصل ہیں۔ میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص احیاء علوم دین کا مطالعہ کرے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہے۔ فرمایا، جو شخص اللہ اور رسول کے، علماء ظاہر اور علماء باطن کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر احیاء علوم دین کا مطالعہ، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ احیاء العلوم علم کا ناپید کنار سمندر ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ کرنے والا شخص شریعت، طریقت اور حقیقت کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتاب و سنت کا دل ہیں، معقول و منقول کا حسین امتزاج ہیں۔ جس دن سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور حشر برپا ہوگا، اس وقت بھی ان کی کتابیں نفع پہنچائیں گی۔ فرمایا، احیاء العلوم میں دین کے اسرار و رموز ہیں، بدایت الہدایہ میں تقویٰ ہے، الاربعین میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے، منہاج العابدین میں اللہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، الخلاصہ فی الفقہ میں نور ہے۔ شیخ عبداللہ علی دروس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تمام افکار و خیالات ان کے پوتے علامہ عبد القادر باعلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مضمون نے اپنے دادا کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں۔ شیخ عبداللہ علی دروس رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتابوں کی تعریف سے بھری پڑی ہیں۔ میرے والد عارف باللہ شیخ ابن عبداللہ علی دروس فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے زمانے نے مہلت دی تو میں غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ علی دروس رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خیالات یکجا کروں گا، اور اس رسالے کا نام الجوہر المطلعی من کلام الشیخ عبداللہ فی الغزالی رکھوں گا، لیکن زمانے نے انہیں مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ دادا محترم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمائے جو غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق میرے افکار و خیالات یکجا کر دے۔ اگر مجھ سے یہ کام تکمیل پا سکا تو بلا شبہ میں اپنے دادا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں گا، اور اپنے والد کی تمنا پوری کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے دادا کو احیاء العلوم سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخے تیار کیے تھے۔ اپنے بھائی شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کو احیاء العلوم کی قرأت پر مامور فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے دادا کے سامنے کم از کم 25 بار اس کی قرأت کی۔ ہر مرتبہ ختم کے موقع پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے ضیافت کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ پھر شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو اس کام پر مامور فرمایا۔ انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں 25 مرتبہ اس کی قرأت مکمل کی۔ عبد الرحمن کے صاحبزادے شیخ ابو بکر علی دروس رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نظر مان رکھی تھی کہ وہ ہر روز احیاء علوم دین کا تھوڑا سا مطالعہ ضرور کریں گے۔ انہیں احیاء علوم کے مختلف نسخے جمع کرنے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ ان کے پاس تقریباً 10 نسخے جمع ہو گئے تھے۔ میرے والد کو بھی اس کی قرأت اور مطالعے کا بڑا اہتمام تھا، ہر مرتبہ ختم پر وہ بھی عام ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مشہور بزرگ علی بن ابن ابی بکر ابن الشیخ عبد الرحمن ثقاف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر احیاء العلوم کی ورق گردانی کرے تو مسلمان ہو جائے، اس میں وہ چیز پنہا ہے جو دلوں کو اس طرح کھینچتی ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ میرے خیال میں یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ میں اپنے دل کی قساوت کے بارے میں جب احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل میں دنیا سے بے تعلقی کی خواہش ابھرتی ہے، لیکن جب کتاب بند کر دیتا ہوں تو وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے تھی۔ ایسا صرف احیاء العلوم کے مطالعے سے ہوتا ہے، حالانکہ وعظ و نصیحت کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کے مطالعے سے یہ کیفیت رونما نہیں ہوتی۔ یہ سب دراصل مصنف کے حسن نیت اور جذبہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ کافر سے یہاں مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے عیوب سے واقف نہ ہو اور اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو۔ ایسا شخص اگر احیاء العلوم کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک سیرت انسان نصیحت کرتا ہے تو سننے والا اس کی نصیحت سنتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیث نبوی بیان کریں یا واعظ و نصیحت کریں، ان کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے۔ ایسے لوگ مختصر کلام کرتے ہیں مگر اس کا نفع بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ مذہب مالکی میں کتاب الخلاف اور مذہب شافعی میں التنبیہ عربی زبان میں الجمل اور علم الکلام میں الارشاد وغیرہ کتابیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن جامع اور مفید ترین ہیں، جبکہ ان موضوعات پر لکھی گئی دوسری کتابیں اپنی ضخامت کے باوجود جامع نہیں کہی جا سکتیں۔ اس لیے کہ علم کا نفع ایمان و عمل کی کثرت اور تقوی کی زیادتی پر موقوف ہے، ذہانت اور فصاحت و بلاغت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، یہ ایک نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ دل کے نہاں خانوں کو روشن کرتا ہے۔ احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ۔ احیاء العلوم اپنے دور میں ایک متنازع فی کتاب کی حیثیت سے سامنے آئی۔ یہ وہ دور تھا جب ظاہری علوم کا چرچا زیادہ تھا، لوگوں نے خالص دینی اور شرعی علوم کو بھی اپنی منطقی مشگافیوں سے ناقابل فہم بنا دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس رجحان پر سخت تنقید کی ہے۔ اپنے دور کے ان فقیہوں کو، ان متکلمین اور وائزین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وہ محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم باطن یا علم طریق آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ گویا اس کا وجود ہی نہ ہو۔ احیاء العلوم لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو ان تمام فقہا اور متکلمین نے اس کی چوٹ محسوس کی اور اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ ان اعتراضات کا جواب خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور کتاب الاملاء فی اشکالات الاحیاء کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کی ابتدائی سطور میں ارشاد فرمایا، احیاء العلوم پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کے مطالعے سے منع کرتے ہیں اور محض خواہش نفس کے اتباع کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اس کے مؤلف کو یہ لوگ دول مدل کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں ان پر گمراہی کے فتوے داغے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی ہے اور بتلایا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے علم فنا ہو گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ معترضین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا منبع حسد، جہل اور دین کی کمی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو حق نگری سے مانے ہیں: جہل، ہٹ درمی، دنیا کی محبت اور دعویٰ کرنے کی عادت، جہل سے انہیں حماقت ورثے میں ملی ہے، ہر دھرمی سے دین کی غفلت، دنیا کی محبت سے طول غفلت، اور دعویٰ کرنے کی عادت سے کبر، خود پسندی اور ریاکاری جیسی عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اعتراضات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی چار قسمیں قرار دی ہیں، حالانکہ توحید ایک ایسا لفظ ہے جس میں تقسیم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احیاء العلوم پر کس طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ یہ وہ اعتراضات تھے جن کا تعلق کتاب کے موضوع یا نفس مضمون سے ہے۔ ایک بڑا اعتراض احیاء العلوم میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر روایات موضوع یا ضعیف ہیں۔ اس کا جواب حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ بیشتر روایات موضوع نہیں ہیں، اور جو روایات موضوع قرار دی جا سکتی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، اور وہ بھی دوسروں سے نقل کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تمام روایات لفظ ردی سے ذکر کر دی گئی ہیں تاکہ غزالی بری الزماں قرار پائیں۔ رہی یہ بات کہ اکثر احادیث ضعیف ہیں، تو یہ ایک لغو اعتراض ہے۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ فضائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا صحیح ہے، اس اعتراض کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ اور پھر یہ الزام صرف غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہی پر عائد نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے بھی آئمہ و حفاظ حدیث کی تقلید کی ہے جن کی کتابیں ضعیف روایات سے بھری ہوئی ہیں، حالانکہ وہاں ضعیف کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فضائل کے بجائے مسائل مذکور ہیں۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی روایات کی تخریج کی ہے، ہر روایات کی مختلف سند، مختصر سند اور اس کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے۔ یہ تخریجات المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ احیاء العلوم کے مصری ایڈیشن کے حواشی پر یہ پوری کتاب موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی۔ آپ کا مکمل نام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام زین الدین التوسی ہے۔ آپ فقی بھی تھے، صوفی بھی، فقہن شافعی تھے اور عقیدتاً اشعری۔ آپ کے علم و فضل کی شہرت مشرق و مغرب تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو حسن تحریر سے نوازا، آپ کی تحریر میں فصاحت بھی ہے، سہولت بھی اور حسن اشارات بھی۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف علوم و فنون پر پوری دسترس حاصل تھی، علمی رسوخ میں وہ اپنے معاصرین پر ممتاز تھے۔ اللہ نے انہیں شرافت نفس، حسن کردار، استقامت، زہد، سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تحصیل علم سرزمین طوس پر کی۔ طوس میں آپ کے استاد احمد راس کافی تھے جن سے آپ نے فقہ پڑھی، پھر نیشاپور تشریف لے گئے اور امام الحرمین ابو المعالی جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ دوران تعلیم انتہائی محنت کی اور بہت کم مدت میں فنون متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ وہ بہت ہی کم عمر میں اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ امام الحرمین آپ کی ذات گرامی کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں وہ ابو علی فارمدی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ نیشاپور میں کچھ ماہ و سال گزارنے کے بعد عسکر تشریف لے گئے۔ وہاں وزیر نظام الملک نے بڑی پذیرائی کی، سر آنکھوں پر بٹھایا۔ نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ کا دربار اس زمانے میں ارباب علم و افضل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دربار میں تشریف لائے تو بڑے بڑے اہل علم سے مناظرے ہوئے۔ ان کے علم و فضل اور حسن بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دینیہ کی تدریس کی دعوت دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت منظور کر لی اور بغداد تشریف لے گئے۔ مدرسہ نظامیہ میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ ساتھ لیے گئے اور وہاں بھی آپ کے رسوخ فی العلم کا چرچا ہوا۔ خراسان کی امارت کے بعد عراق کی امارت بھی آپ کے حصے میں آئی۔ بغداد کے وزراء، عمراء اور دارالخلافہ کے ذمہ دار، ان سب پر آپ کی بےحد تعظیم، یہ سب ہی آپ کی بےحد تعظیم کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک مکہ معظمہ کی راہ لی، اپنی تمام تدریسی مصروفیات ترک کر دیں، حج سے فراغت کے بعد شام تشریف لے گئے۔ ایک عرصے تک دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو اپنے علوم سے فیضیاب کرتے رہے۔ جب وہاں سے بھی دل بھر گیا تو بیت المقدس روانہ ہو گئے، وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اور واپسی میں کچھ دن اسکندریہ رہے اور پھر اپنے وطن واپس آ گئے۔ توس میں رہ کر آپ نے اپنا بیشتر وقت تصنیف و تالیف میں صرف کیا، اکثر کتابیں یہیں لکھیں، جن میں کیمیاء السعادہ، جواہر القرآن، معیار العلم، میزان العمل، القسطاس المستقیم، معارج القدس اور منہاج العابدین وغیرہ کتابیں قابل ذکر ہیں۔ توس میں آپ نے خانقاہ اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ خانقاہ میں دور دراز سے لوگ آتے اور اکتساب فیض کرتے، آپ اپنی نگرانی میں انہیں مختلف وظائف کی تعلیم دیتے۔ حلقہ درس میں بھی طلبہ کا ہجوم رہتا، آپ زیادہ تر تفسیر، حدیث اور تصوف کی کتابیں پڑھاتے۔ 14 جمادی الاخرہ بروز دو شنبہ 505 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے بعد بہت سے واقعات ظہور میں آئے جن سے امام غزالی کی اخروی درجات کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ عفیف الدین عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر، شہاب الدین احمد الیمنی الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ملائکہ کی ایک جماعت سب خلعت اور نفیس سواری لیے اتر رہی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آ کر ٹھہرے، صاحب قبر کو قبر سے نکالا، اسے جنت کا لباس پہنایا اور سواری پر بٹھلا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون صاحب تھے، انہوں نے جواب دیا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی اس قدر اعزاز و اکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فوراً بعد پیش آیا۔ اس طرح شیخ ابو الحسن شادلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کی طرف اشارہ کر کے دونوں جلیل القدر پیغمبروں سے پوچھا، کیا تمہاری امت میں کوئی ایسا عالم ہے؟ دونوں پیغمبروں نے نفی میں جواب دیا۔ شیخ شادلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ تعالی یحدث لہذا الامت من یجد دلہ دینہ علی راس کل مئت سنہ، اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور فقیہ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، دوسری صدی کے امام شافعی، تیسری صدی کے امام ابو الحسن الاشعری، چوتھی صدی کے ابو بکر باقلائی رحمۃ اللہ علیہ اور پانچویں صدی کے ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مناقب کتاب الارشاد میں لکھے ہیں، بہت سے اولیاء نے آپ کی ولایت کی شہادت دی ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایک گدڑی پہنے ہوئے تھے، مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، حالانکہ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، لوگ آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور معرفت خداوندی کا علم سیکھتے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں چند اشعار پڑھے جن میں دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر تھا۔ بعض مشائخ نے خواب میں دیکھا کہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی حاسد کا شکوہ کر رہے ہیں۔ جس شخص کی آپ نے شکایت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر کوڑے لگوائے، صبح کو دیکھا تو اس شخص کے جسم پر کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ قابل اعتراض باتوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابن سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزالی کو وہی لوگ برا جانتے ہیں جو زندیق ہیں یا حاسد ہیں۔ شیخ عارف ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ صدیقیت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ شیخ جمال اسنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مہمات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، وہ اپنے زمانے کے کتب ہیں، ان کا وجود ہر ذی وجود کے لیے باعث برکت ہے، ان سے صرف وہی لوگ حسد کرتے ہیں جو زندیق و ملحد ہیں۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے کمال علم میں منفرد ہیں، اسی طرح ان کی تصانیف بھی اپنی نظیر نہیں رکھتی، خصوصاً احیاء العلوم جس کے مطالعے سے اہل علم کبھی سیر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پیاس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ملا کاتب چلپی نے کشف الفنون میں لکھا ہے کہ احیاء العلوم جب مغرب میں پہنچی تو وہاں کے بعض علماء نے اسے ناپسند کیا اور اعتراضات لکھے، بلکہ بعض لوگوں نے رد علی الاحیاء بھی لکھا۔ ان میں کسی عالم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو کچھ بدگمانی تھی اس سے توبہ کر لی۔ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اتحاف السادات المسقفین لشرح اسرار احیاء علوم الدین میں تاریخ بغداد کے حوالے سے ابو ابراہیم فتح بن علی البزری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فصیح و بلیغ، ذکی و ذہین شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ جب فخر الملک رحمۃ اللہ علیہ وزیر ہوا اور اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال علم کی شہرت سنی تو فوراً مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی درخواست کی۔ اس سے علم میں آپ کے امتیاز کا اظہار ہوتا ہے۔ نیشاپور چھوڑنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی تدریس میں زیادہ وقت لگایا۔ بہت سے لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فلسفہ کا الزام لگاتے ہیں، اگرچہ یہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن آخری وقت میں انہوں نے تمام علوم ترک کر دیے تھے اور صرف خدمت حدیث کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ وہ محض فلسفی تھے، ان کی کتابیں خود اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبدالحق دہلوی اپنی کتاب مرج البحرین میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمر میں فقہائے متکلمین کے طریقے پر تھے، لیکن آخری عمر میں پکے صوفی بن گئے تھے، اس گروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارباب کشف نے صحبت مانوی کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ذالک رجل وصل الی المقصود، یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ تلامذہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی تعداد بہت ہے، خود امام صاحب نے اپنے خط میں یہ تعداد 1000 بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض تلامذہ نے بڑا نام پایا، ان کے کچھ ممتاز شاگردوں کے اسماء گرامی یہ ہیں، قاضی ابو نصر احمد بن عبداللہ، ابو الفتح احمد بن علی، ابو منصور محمد ابن اسماعیل، ابو سعید محمد ابن اسد، ابو حامد محمد ابن عبد الملک، ابو سعید محمد بن علی کردی، ابو سعید محمد ابن یحییٰ نیشاپوری، ابو طاہر امام ابراہیم، ابو الحسن علی ابن مظہر دینوری، ابو الحسن علی بن مسلم جمال الاسلام وغیرہ، ان میں سے ہر شخص آسمان علم کا آفتاب و مہتاب تھا۔ تصنیفات، امام غزالی کی تصانیف بھی بے شمار ہیں، اگرچہ انہوں نے 54-55 برس کی عمر پائی، تقریباً 20 برس کی عمر کے بعد تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گزرے، درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہا، طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول رہے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اتنی بہت سی تصانیف یادگار چھوڑنا حیرت انگیز ہے۔ مسلمان مورخین نے امام غزالی کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 99 بیان کی ہے اور مغربی مورخین نے 67 بیان کی ہے۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے بستان العارفین میں کسی معتبر شخص کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات کا ان کی عمر سے موازنہ کیا تو روزانہ لکھنے کا اوسط 4 کراسہ پایا، ایک کراسہ میں 4 صفحے ہوتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 16 صفحات لکھا کرتے تھے۔ ذیل میں ان کی کتابوں کا اجمالی فہرست پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 احیاء العلوم، نمبر 2 املاء علی مشکل الاحیاء، نمبر 3 اربعین، نمبر 4 اسماء الحسنی، نمبر 5 الاقتصاد فی الاعتقاد، نمبر 6 اسرار معاملات الدین، نمبر 7 اسرار الانوار الالہیت بالآیات المتلو، نمبر 8 اخلاق الابرار والنجات من الاشرار، نمبر 9 اسرار اتباع السنة، نمبر 10 اسرار الحلوف حروف والقلمات، نمبر 11 ایها الولد، نمبر 12 بداية الهداية، نمبر 13 البسيط في الفقه، نمبر 14 بیان القولین املاء الشافعی، نمبر 15 بیان فضائل الاباحة، نمبر 16 بدائع النسب، نمبر 17 تنبیہ الغافلین، نمبر 18 تلبیس ابلیس، نمبر 19 تحافۃ الفلاسفة، نمبر 20 تعلیقۃ فی فروع المذهب، نمبر 21 تحسین الماخذ، نمبر 22 تحسین العدل، 23 تفرق بین الاسلام والزندقہ، نمبر 24 جواہر القرآن، نمبر 25 حجت الودا، نمبر 26 حقیقت الروح، نمبر 27 خلاصۃ الرسائل الى علم المسائل فی المذهب، نمبر 28 اختصار المختصر للمزنی، نمبر 29 الرسالة القدسية، نمبر 30 السطر المعون السطر المسون، 31 شرح دائرة علی بن ابی طالب، 32 شفاء العلیل فی مسلۃ التلیل، 33 عقیدۃ المصباح، 34 عجائب صنع اللہ، 35 انقود المختصر، 36 غایۃ الغور فی مسائل الدرونی مسلۃ الاطلاق، 37 غور الدور، 38 فتاوی مشتملہ علی 190 مسلہ، 39 الفکرہ والعبرہ، نمبر 40 فواتح السور، 41 الفرق بین الصالح وغیر الصالح، 42 القانون الکلی، 43 قانون الرسول، 44 القربۃ الی اللہ، 45 القسطاس المستقیم، 46 قواعد العقائد، 47 القول الجمیل فی رد علی من غیر الانجیل، 48 کیمیاء السعادہ، 49 مختصر کیمیاء السعادہ، 50 کشف العلوم الآخرہ، 51 کثر العدہ، 52 اللباب المشتمل فی علوم الجدل، 53 المستصفی فی اصول الفقہ، 54 منخول، 55 ماخذ فی الخلاقیات بین الحنفیہ والشافیہ، 56 المبادی والغایات، 57 المجالس الغزالیہ، 58 مقاصد الفلاسفہ، 59 المنقد من الدلال، 60 معیار النظر، 61 معیار العلم، 62 محق النظر، 63 مشکات الانوار، 64 مستظہری فی الرد علی الباطنیہ، 65 میزان العمل، 66 مواہم الباطنیہ، 67 المنهج الاعلى، 68 معراج الصالحين، 69 المكنون في الاصول، 70 مسلم السلاطين، 71 مفصل الخلاف في اصول القياس، 72 منهاج العابدين، 73 المعارف العقليه، 74 نسحة الملوك، 75 الوجير، 76 الوسيط، 77 ياقوت التاويل في التفسير، جو کہ قرآن کی تفسیر ہے اور جس کی 40 جلدیں ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زیادہ تر تصوف، کلام، فلسفہ، فقہ اور اصول فقہ پر کتابیں تصنیف فرمائیں. بعض کتابیں ایسی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزالی کی نہیں ہیں. جو فہرست ابھی ہم نے درج کی ہیں ان میں المنخول ایسی ہی کتاب ہے جن کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے. اس طرح یاقوت التاویل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. احیاء العلوم، یوں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں بڑی شہرت کی حامل ہیں. فقہ میں آپ کی کتابیں عرب ممالک میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں. ان میں سب سے اہم کتاب الوجیر سمجھی جاتی ہے، جس کی امام فخر الدین رازی سمیت متعدد اہل علم نے شروحات لکھیں. ان کی تعداد 70 بیان کی جاتی ہے. ابو المقان نے الوجیر کی احادیث کی تخریج کی، یہ تخریجات 7 زخیم جلدوں میں ہے. حافظ ابن حجر، بدرین جماعہ، بدر زرکشی، سیوطی وغیرہ اکابر علم نے الوجیر کے خلاصے کیے. اسی طرح دوسری کتابوں پر بھی بیش قیمت کام ہوا، لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کتاب احیاء العلوم ہے. اس کتاب کا موضوع اخلاق اور فلسفہ اخلاق ہے. مکمل اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اس کتاب میں ملتا ہے. اس کتاب کے متعدد خلاصے کیے گئے اور کئی شرحیں بھی لکھی گئیں. مختصر کے سلسلے میں شمس الدین محمد بن علی اجلوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن محمد، محمد بن سعید یمنی، شیخ ابو زکریہ یحییٰ، ابو العباس احمد ابن موسیٰ، حافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں. سب سے بہترین خلاصہ واعظ المومنین ہے. ملخص محمد جمال الدین دمشقی ہیں. یہ خلاصہ مصر سے شائع ہوا ہے. سب سے بہترین، مکمل اور زخیم ترین شرح علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. احیاء العلوم کے متعلق حافظ الاسیر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سفر کی حالت میں لکھی گئی ہے. احادیث و روایات ابو طالب مکی کی قوت القلوب سے ماخوذ ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا چربہ ہے، لیکن یہ الزام صحیح نہیں ہے. یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ دوران تصنیف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر قوت القلوب رہی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوسری کتابوں سے مدد لی ہے. مقدمے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ اس موضوع پر کام ہو چکا ہے، لیکن احیاء العلوم حسب ذیل خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حامل ہے. نمبر 1، قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا وہ احیاء العلوم میں نہیں ہے. نمبر 2، منتشر مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں. نمبر 3، جن مضامین میں غیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے. نمبر 4، مقرر مضامین حذف کر دیے گئے ہیں. نمبر 5، بہت سے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا قدیم کتابوں میں وجود بھی نہیں تھا. تو یہاں کتاب احیاء العلوم الدین کا تعارف، جو کہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب نے مختلف علماء کے حوالے سے پیش کیا ہے، وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تعارف پیش کرتے ہیں.